نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے کتاب درس و تدریس کے آداب کو شروع کرتے ہیں. یہ سلسلے کی پہلی نشست ہے. کتاب کا تھوڑا سا تعارف کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ ہم براہ راست کتاب پر چلیں گے. کتاب کا مکمل نام اگر آپ کے سامنے رکھ دوں, درس و تدریس کے آداب. درس آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں, درس دینا, لیکچر دینا, دراسا یا دروسو, کسی چیز کے اوپر کوئی نشان چھوڑنا, اور تدریس باب تفعیل میں جا کے گریجولی کسی کو تعلیم دینا, اس معنی میں آتا ہے. درس میں ایک ہی نشست میں بہت ساری معلومات دے دی جاتی ہیں, عموماً ایک گھنٹے کا درس ایک پورے موضوع کے اوپر محیط ہوتا ہے, جبکہ تدریس تھوڑی سی مختلف چیز ہے جس میں آہستہ آہستہ طالب علموں کی رعایت کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. تو درس و تدریس کے آداب یعنی تعلیم کا وہ انداز جس میں زیادہ ایک دم دیا جائے یا تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے, دونوں ہی کے آداب کیا ہیں. لفظ آداب ادب سے ہے, اور ادب ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کسی دور میں بھی لوگوں کی توجہ سے ہٹا نہیں. ہر زبان میں اس لفظ کی اہمیت بھی رہی ہے اور رہنی چاہیے. کسی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ, سلیقہ, مینرز, کوئی کام اس کا حق کیسے ادا ہو, یہ تمام چیزیں آداب میں آتی ہیں. اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, کسی چیز کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو. تو اس کتاب کو عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا گیا. جو اصل کتاب تھی وہ عربی کی تھی. اس کا نام ہے تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم. اس کا مطلب کیا ہے, سننے والے اور کلام کرنے والے کا تذکرہ, عالم اور متعلم, عالم ہوتا علم دینے والا, متعلم ہوتا علم لینے والا, ان دونوں کے ادب کے بارے میں. اور یہ کتاب امام بدر الدین ابراہیم بن سعد دلہ بن جماعت الکنانی, یہ ہے مؤلف جنہوں نے اس کتاب کی تالیف کی. تالیف کیا ہوتا ہے, جوڑنا, الف یؤلف تالیف, مختلف چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے ملانے کے معنی میں, اسی سے لفظ الفت ہے. تو کتاب بہت ہی فائدہ مند تھی اس لیے اس کو اردو میں منتقل کیا گیا. ہمارے سامنے اس وقت اس کا اردو ترجمہ ہے. اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے آغاز میں خطبہ ہے. میں آپ کے سامنے وہ خطبہ رکھوں گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی کہیں کوئی بات شروع کرتے تو اس سے پہلے خطبہ ادا کرتے. ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا، اور ڈر جاؤ اللہ سے جس کے نام سے مانگتے ہو تم اس سے اور رشتہ داریاں، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈر جاؤ اللہ سے اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو تحقیق وہ کامیاب ہوا، کامیاب ہونا بڑا. تو یہ تھی ایک تمہید، ایمان والوں کو اللہ کے تقوی کی بات ہمیشہ ہی فائدہ دیتی ہے، اور جتنا تقوی اندر آتا ہے اتنا ہی انسان کے اعمال درست ہونے لگتے ہیں، اس کے کام اللہ کے لیے ہونے لگتے ہیں. تو ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ آخر ہم اس کتاب کو کیوں پڑھیں، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں علم کا دور دورہ ہے. آج دنیاوی علوم کی بات ہو یا دینی علوم، ہر طرح کا علم بہت زیادہ عام ہے. لیکن ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جتنا علم عام ہوتا جا رہا ہے اتنے ہی ادب معدوم ہو گئے، کم ہو گئے. اس کی مثال آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ استاد کے ساتھ شاگردوں کا تعلق، ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کیا ہے، استادوں کے نام لیے جانا، ان کی موجودگی میں چوئنگم کا چبانا، ایک ہاتھ سے کوک کا سپ لینا، دوسرے ہاتھ سے برگر کا کھانا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھنا، اور استاد کو بعض دفعہ ایک زر خرید ملازم سمجھ کے اس کے اوپر روپ ڈالنا، یہ سب چیزیں عام ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ انسان علم لے نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم دینے والے کا ادب نہ کرے، اور وہ علم دے نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل کرنے والوں کے حقوق کو نہ جانے. اور جس چیز کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کتاب یا کمپیوٹر یا کاپی، پیپر، پینسل، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اگر کتابوں کے اوپر نقشے بنائے جائیں، اس کے پیپرز کو پھاڑ کے اس کے جہاز بنا کے اڑائے جائیں، کتابوں کے صفحے موڑ دیے جائیں، اس کے کونے میں مارکر کے ساتھ تصویریں بنائی جائیں، کہیں کچھ اور کہیں کچھ، تو یہ سب کیا بتاتا ہے کہ ایسا شخص علم کا وہ ادب نہیں کر رہا یا ابھی وہ اس کے لیے تیار نہیں. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے اس کا پہلا چیپٹر جو صفحہ نمبر 20 پہ ہے، جی 20 پہ ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا پیچھے سے آپ کے سامنے پڑھوں کہ کس طریقے سے اس کتاب کو جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، اور کچھ باتیں جو کتاب کو لکھنے والے یعنی کمپائل کرنے والے کے بارے میں، کیونکہ رائٹر کو جانے بغیر ہم اس کے مضمون کو نہیں جان سکتے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ کتاب دیکھ لیں، اور جو نہیں وہ صرف سن بھی لیں. کچھ نام مشکل بھی آئیں گے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن صفحہ نمبر 16 یعنی پیج نمبر 16 سے ہم شروع کریں گے. مؤلف کے حالات زندگی، نام اور نسب. اب آپ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیں گے، پہلے دور میں نام کیسے ہوتے تھے، آج کے دور میں کیسے ہوتے ہیں، اتنے لمبے نام یاد کیسے رکھے جاتے تھے، وہ کس چیز کو کس طرح پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں. انشاء اللہ تعالیٰ. امام عالم قاضی القضاء ابو عبداللہ بدر الدین محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماح بن علی بن جماعت بن حازم بن سحر الکنانی الحنبی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. کتنی نسلوں کا ذکر ہے, جہاں بھی بن آتا ہے یہ باب ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑتا ہے. نام ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے, بدر الدین ان کا نام ہے, محمد بن ابراہیم بن زاد اللہ یہ سب ان کا نسب بیان ہو رہا ہے. آپ ماہ ربیع ثانی 639 یعنی 639 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی آپ اپنے عمل کے لیے دیکھ سکتے ہیں, یعنی اپنی سمجھ کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے 639 سال بعد یہ پیدا ہوئے. تقریباً 6 صدیاں ہیں بیچ میں آپ کے اور صحابہ کرام کے. سن 646 میں رشید بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ, مکی بن اعلان, اسماعیل العراقی, صفی البرازعی وغیرہ نے آپ کو سند اجازت عطا فرمائی, یعنی یہ سب ان کے اساتذہ تھے, ان سب سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور اس دور میں علم حاصل کرنے کے بعد استاد اپنے طالب علموں کو سند دیتے تھے, ڈگری جس کو آپ بولتے ہیں, یعنی اس کے بعد اپروو کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ اس شخص کا علم جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ دوسروں کو دے سکے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کتنے سالوں کی محنتیں ہوتی تھیں پھر وہ اس قابل ہوتے تھے کہ لوگوں کو فائدہ دے سکے. آج چھٹ پٹ کا دور ہے, کوئک سیٹ, ہر چیز منٹوں میں چاہتے ہیں, ہر کام جلدی سے ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. جیسے بارش برستی ہے تو مٹی کے اندر جاتی ہے تو پودے اگتے ہیں نا, اسی طرح علم کی بارش ہوتی ہے دلوں پہ, اس میں وقت لگتا ہے. پہلے تو اپنا دل گلتا ہے, اپنے دل کی مٹی نرم ہوتی ہے, پہلے تو اپنے اندر عمل اتارنے میں وقت لگتا ہے, پھر انسان دوسروں کو دینے کے قابل ہوتا ہے. آپ نے 650 ہجری یعنی 650 ہجرہ میں ان شیوخ شیخ کی جمع سے حدیث کا سما کیا یعنی حدیث سنی. اب ان کے کچھ نام ہیں, شیخ الشیوخ الانصاری, مصر میں شیخ رضی بن برہان, شیخ رشید العطار, شیخ اسماعیل بن اسوان, اور دمشق میں شیخ ابن ابی الیسر وغیرہ. اسی طرح کچھ اور ان کے استاد تھے, ابن ازرق, نجیب, معین الدمشقی, ابن ابی عمر, تاج القستلانی, ابن مالک, مجد بن دقیق العید سے بھی سماع کیا, یعنی ان سے بھی سنا. آپ نے علوم اور فنون میں مکمل دستگاہ حاصل کی, یعنی علم بھی سیکھا اور فن بھی سیکھا. علوم علم سے ہے نالج, اور فنون فن سے ہے. فن آج کے دور میں ایسے ہے جیسے کوئی پروفیشن, مثلاً میڈیکل ایک فن ہے, انجینئرنگ ایک فن ہے, ٹھیک ہے. تو علم اور چیز ہوتی ہے, فن اور چیز ہے. دمشق میں الکیمریہ میں تدریس کا کام کیا, یعنی وہاں ٹیچنگ کی. پھر سن 687 ہجری میں قدس کے عہدہ قضاء پر فائز ہوئے, یعنی وہاں کے قاضی لگ گئے, جج جس کو آج کے دور میں بولیں گے. پھر ابن بنت العز کی جگہ رمضان 690 ہجری میں دیار مصر کے قاضی بنا دیے گئے. یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف کے قتل ہونے تک خوب کارنامے سر انجام دیے. پھر ابن بنت العز دوبارہ عہدہ قضاء پر بحال ہوئے اور آپ معزول کر دیے گئے. معزول عزل سے ہے, عین ظالام یعنی ہٹا دیے گئے. کچھ تدریسی مشاغل جاری رہے. پھر 693 ہجری کو الحوتی کے بعد شام کے عہدہ قضاء پر مامور ہوئے. وہاں آپ نے قضاء کے ساتھ خطابت کا چارج بھی سنبھالا, یعنی خطاب خطبہ دینا, درس دینا, جو شرف الدین مقدسی کی وفات کے بعد خالی ہو گیا تھا, جن کی وفات رمضان کے آخر 694 ہجری کو ہوئی. یہ بڑی ہی دقیق باتیں ہیں, بڑے مشکل نام ہے, بڑی لمبی تاریخیں ہیں. آپ کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھنا, ایک بات یاد رکھنی ہے، ان کی کاوشیں، ان کی کمٹمنٹ، ان کی محنتیں، کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک علم والا علم دینے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سارے راستے کے سفر ہوتے ہیں جو انسان کو چمکاتے، دھمکاتے، اس کو کندن بناتے، اس کو ہاتھ لگتے ہیں، پھر وہ کہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ نہ بھی آئے نا ان باتوں کو سنتے ہوئے، تو چپکے چپکے اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیں، اے اللہ مجھ سے بھی کچھ علم کا کام کروا، کل کوئی میرا بھی نام پڑھے، کل آنے والے وقت میرے بارے میں پوچھے تو کیا پوچھیں گے، کہاں کیا کیا، کب کتنا کیا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سنیے۔ پھر آپ شیوخ تدریس کے سربراہ مقرر ہوئے، اس کے بعد ابن دقیق الید کے بعد ایک بار پھر مصر کے شہر کے قاضی مقرر ہوئے، چنانچہ اہل حل و عقد کی طرف سے مطالبہ ہوا تو آپ نے 19 صفر کو دمشق سے رخت سفر باندھا، یعنی موو ہو گئے، اور ربیع الاول کے شروع میں وہاں پہنچے، اور 4 ربیع الاول کو مصر کے شہر میں قضائے شافیہ کی حلت سے نوازے گئے۔ آپ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے یہاں تک کہ ناصر کرک سے واپس آئے، پھر 709 ہجری کو اس عہدے سے ہٹائے گئے اور اپنی جگہ اپنے نائب جمال الدین زرعی کو مقرر کیا، جنہوں نے 1 سال اور 1 ماہ تک اس ذمہ داری کو نبھایا۔ ابن جمایہ سفر 710 ہجری کو مدرسہ صالحیہ، ناصریہ، جامع ابن طولون، کاملیہ اور مدرسہ شافی میں دوبارہ تدریسی فرائض انجام دینے لگے۔ پھر جمادی الاولی 727 ہجری کو استعفیٰ دے دیا، یعنی ریزائن ہو گئے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ نابینا ہونے کے بعد بھی ایک عرصے تک عہدہ قضاء پر فائز رہے، یعنی یہ اپنی آخری عمر میں بلائنڈ ہو گئے تھے۔ گھر میں خلوت گزین رہتے، یعنی تنہائی میں رہتے، عہدہ قضاء سے مستفی ہونے کے بعد الخشابیہ میں تدریسی مشاغل جاری رہے۔ اس دوران آپ فصیح الفاظ سے اپنی تقریر کو پیش کرتے، یعنی بہت ہی فصحیٰ تھی ان کی زبان، فصیح کہتے ہیں اس زبان کو جو گرامر کے مطابق ہو۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو 2 طرح کی عربی بولی جاتی ہے، ایک فصحیٰ اور ایک عجمی۔ ایک وہ ہے جو عام لوگ بولتے ہیں، وہ اچھی نہیں ہوتی، اس میں گرامر کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن فصحیٰ عربی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال رکھا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت خوش الحانی سے کرتے، الحانی لہن سے ہے، لہن لام خا نون، یعنی خوبصورت آواز سے، جس کو میلوڈیس وائس کہیں گے۔ آپ کو جو عزت و سرفرازی، وجاہت اور وقار حاصل ہوا، وہ کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ آپ نے کئی فنون میں کتابیں لکھیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی فقہ، حدیث، اصول اور تاریخ وغیرہ پر کئی تصانیف ہیں۔ آپ اسلامی علوم میں اچھی حصہ داری کے ساتھ زہد و عبادت اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ بھی موصوف تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زہد بھی دیا تھا، دنیا سے بے رغبت عبادت بھی کرتے تھے، اور قابل تعریف وصف تھے آپ کے اندر۔ آپ کا نظم و نثر میں بھی وافر حصہ تھا۔ آپ کے کئی خطبات تلامذہ بھی تھے، تلامذہ تلمیذ کی جمع شاگرد۔ آپ اخلاق حسنہ، بھرپور روب و جلال، کامل عقل و دانش کے مالک تھے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں، جب آپ دوسری بار عہدہ قضاء پر فائز ہوئے تو مال و دولت کی کثرت ہو گئی، چنانچہ آپ نے اختیاطاً قضاء کی تنخواہ لینا چھوڑ دی۔ یعنی مال جب زیادہ ہوا تو جو تنخواہ لیتے تھے جج کے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد، وہ لینا چھوڑ دی۔ پھر قوت سماعت میں گرانی ہوئی، یعنی سننا کم ہو گیا اور نظر بھی کمزور ہو گئی، تو خود کو اس منصب سے برطرف کر لیا۔ آپ صاحب معرفت، ہر فن کے شاہ سوار تھے۔ لوگوں کے قلوب، یعنی دلوں پر آپ کا روب قائم رہتا، چہرہ مبارک سفید، پرکشش اور سنجیدگی لیے ہوئے تھا، داڑھی مبارک گول اور خوبصورت تھی، آواز باریک، وقار اور سکون کی حامل تھی۔ آپ نے کئی بار حج بیت اللہ کیا۔ آپ صوفیہ کے تمام طرق سے واقف تھے، طرق طریقے کی جمع، اور تقوی پرہیزگار کے پیکر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام نووی کو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فتویٰ دستیاب ہوا جو ان کو بہت پسند آیا۔ اس فتوے کی نصیر المحامی نے ایک کاغذ پر مذمت لکھ کر صاحب فتویٰ کو بھیج دی۔ مؤلف نے اس کو درگزر کیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جن دن آپ مدرسۃ الکاملیہ میں مدرس یعنی استاد تھے، آپ نے کتاب الوقف میں شرائط طلبہ کے تحت یہ شرط پڑھی کہ وہ مدرسے میں ہی رات بسر کرتا ہو، تو زمانۂ طالب علمی میں مدرسے سے جو سامان بھی لیا یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ وہ ان دنوں مدرسے میں رات بسر نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے سے آپ کی دیانتداری اور پرہیزگاری پر خوب روشنی پڑتی ہے۔ کچھ باتیں آپ کے غور کی مل رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان جب اس کے اندر دین آتا ہے نا، تو کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں، جو اس حصے میں میں دیکھ رہی تھی کہ پرسکون، وقار، چہرہ مطمئن، دنیا کے مال کی رغبت نہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے سچا ہونے کی علامت بن جاتی ہیں۔ معزول ہونے کے بعد جب جلال الدین قزوینی آپ کے منصب پر مستقر ہوئے، تو مصر کے محل کو خیر باد کہہ کر واپس مدرسۃ الصالحیہ میں آ گئے۔ اس واقعے سے آپ کی تواضع اور انکساری واضح ہوتی ہے۔ جب وفات پائی تو جنازے میں لوگوں کا بہت رش تھا۔ امام شافی کے مدفن کے قریب مقام قرافہ میں دفن ہوئے، اور اپنی قبر میں یعنی اپنے خلوت قدا میں 6 سال کے قریب پڑے رہے۔ بالآخر جمادی الآخر 733 ہجری کو رحلت فرمائی۔ اس وقت عمر مبارک 90 سال سے تجاوز کر چکی تھی، یعنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی، اور علم کی ایک برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ان باتوں کو اپنے لیے اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمارے بس میں ہے۔ تو چلیے یہاں سے اب آگے مقدمہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ مزید معلومات ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ البر الرحیم الواسع العلیم ذی الفضل العظیم و افضل الصلاۃ و اتم التسلیم علی سیدنا محمد النبی الکریم المنزل علیہ فی ذکر الحکیم و انک لعلی خلق عظیم ولعلیہ و اصحابہ اکرام جوارہ فی دار النعیم۔ یہ خطبہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں جو آیت ہے کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اما بعد۔ اب اکثر کتابوں کے شروع میں لفظ اما بعد دیکھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ حمد و ثنا کے بعد۔ اللہ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد۔ عام طور پہ تو پورا خطبہ پڑھا جاتا ہے، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، لیکن جب وقت کم ہو تو صرف اما بعد کہہ کے بات شروع کر دی جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا جو ایک حق ہوتا ہے وہ کسی حد تک ادا ہو جاتا ہے۔ دانش مند انسان وہ ہے یعنی عقل مند جو اخلاق حسنہ اور آداب کریمانہ کے حصول میں ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ اچھا، میں کوشش کروں گی کہ مشکل لفظوں کو شروع ہی میں آسان بولوں تاکہ سننے والوں کے کانوں پہ بوجھ نہ ہو۔ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے، اگر وہ لفظ میں جب بولوں تو مشکل لفظ کو پھر آپ لکھنا چاہیں تو نیچے اس کا معنی لکھ سکتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق اور اچھے آداب کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ اس میں آتی ہیں، اور یقیناً آپ کا اس وقت اس کتاب کو سننا آپ کی اسی تڑپ کی نشاندہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ کے سینے اسلام کے لیے کھول دے, آپ کے ذہنوں میں علم راسخ ہو جائے, اور آپ سر سے پاؤں تک مؤدب با ادب انسان بنے کہ جو علم آپ سیکھیں اس کا اثر آپ کے چہرے, آپ کے ایک ایک ایکشن سے نظر آئے. جس کی فضیلت اور بزرگی پر عقل اور شریعت گواہی دیتی ہے, ایسے شخص کے باعظمت ہونے کا ہر کوئی قائل ہے, اور اس عمدہ خصلت کے سب سے زیادہ حقدار اور اس اعلیٰ مرتبے کے سب سے زیادہ لائق اور مستحق وہ اہل علم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور آداب اور اہل بیت اور اصحاب اور آئمہ اطہر سے, یعنی پاکیزہ, یعنی آئمہ کرام کی پاکیزہ سیرت کے اپنانے کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث اور جانشین ہیں. یہ وہ علماء خلف ہیں, یعنی بعد میں آنے والے, جو اپنے استادوں یعنی اپنے مشائخ جو ان کے استاد تھے, شیخ شیوخ سلف یعنی جو پہلے ہوئے, ان کی راہ پر گامزن رکھتے ہوئے سیرت نبوی پر عمل پیرا ہوئے. اتنے حصے کا مطلب کیا ہے اپنے لفظوں میں, کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاق اور آداب پہ خود بھی چلے, اور اس کے بعد پھر آپ نے نیک لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی, اور بعد میں پھر وہ اپنے اس کام میں مگن رہے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ دیکھیں گے کہ ادب سیکھنے کے فائدے کیا ہوں گے. امام ابن سیری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ لوگ جس طرح علم سیکھتے تھے اسی طرح ہدایت یعنی اخلاق کی درستگی کا علم بھی حاصل کرتے تھے. اس بات کو آپ ضرور نوٹ کیجئے گا, یعنی ہمارے اسلاف ماضی میں گزرے ہوئے لوگ, ان کو جس طرح علم حاصل کرنے کا شوق تھا اسی طرح ان کو اپنے ادب اپنے مینرز ٹھیک کرنے کا شوق بھی تھا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ شوق ہمیں بھی لگا دے. میں دیکھتی ہوں کہ کئی کئی سال کے علم حاصل کرنے والے لوگ, ان کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا, کھڑا ہونے کا ڈھنگ نہیں آتا, کھانے کا ڈھنگ نہیں آتا, تبدیلی آتی ہی نہیں اندر. جب تک منہ سے نہ بتائیں ہم یہ کچھ پڑھ چکے تب تک یقین نہیں آتا, کوئی مانے نہ. تو وہ علم ہی کیا جو آپ کو بول کے بتانا پڑے. علم تو ایک وقار دیتا ہے, علم تو ایک تسکین دیتا ہے, ایک متانت, ایک سنجیدگی. انسان کی سوچ بھی سنجیدہ ہوتی ہے, انسان کا دل دنیا کی چیزوں سے بے رغبت ہونے لگتا ہے, اس کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں, وہ مسکراتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پھول کھل گیا, وہ بات کرے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق, یعنی کوئی جو ایسے پرندے جو ترانے بولتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو ان چیزوں کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنا اپنا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لینا ہے, کیونکہ بات تو ساری اپنے پہ آئے گی نا. ہم میں سے تو کوئی ان کو کل تک جانتا بھی نہیں تھا, لیکن ہم اس وقت سن رہے ہیں اپنے لیے. تو لہٰذا یہاں اپنے لیے کمٹمنٹ کیجئے کہ اللہ میں نے بھی انشاءاللہ تعالی علم کے ساتھ ساتھ ادب سیکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے, اور پورے یقین سے بیٹھیے. آپ کا ایک ایک منٹ یہ عبادت میں ہے. اس وقت میرے دل کو پتہ ہے کہ میں کتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں یہ بات کرتے ہوئے. انشاءاللہ آپ اس بک میں اتنی زیادہ علم کی فضیلتیں سنیں گے کہ آپ کا دل روز ایک نئی ٹھنڈک محسوس کرے گا. حضرت حسن رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس دور میں ہر شخص اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کئی کئی سال لگاتا تھا. ہم نے بھی کتنے لگائے. ابھی تو صرف قرآن پڑھنے میں وقت لگ رہا ہے, ابھی ذات کی اصلاح تو ہوئی نہیں. ذات کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ کریکٹر بلڈنگ. اپنے اوپر لیتے تھے, پہلے علم حاصل کرتے تھے ایک دو سال میں, پھر اس کے پاس ساتھ اس کو بڑھاتے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس جسم کے اوپر اس علم کو فٹ کرتے. حضرت سفیان بن اوینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہیں, یعنی جانچ اور پرکھ کا بڑا معیار, یعنی آپ کے معیار پہ دوسروں کو پرکھا جائے گا. جیسے آپ تھے ویسے دوسروں کو بننا ہے, ایک سانچہ ہے. एक ढांचा है जिसमें अपने आप को दूसरों ने ढालना है। तमाम तौर व तुरक को इस पर परखा जाएगा, जो इसके मुताबिक होंगे वो हक और दुरुस्त करार पाएंगे, और जो इसके ख़िलाफ़ होंगे वो ग़लत और बेबुनियाद करार पाएंगे। यानी नबी सल्लम की ज़ात एक क्राइटेरियन है। हर वो अदब जो आपके उस मेयार पे पूरा उतरेगा उसको आज भी हम अदब कहेंगे। हर वो चीज़ जो उससे हटके होगी वो रिजेक्टेड है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें ये भी नहीं पता होता ना कि क्या मैनर्स हैं, क्या बैठना चाहिए कि नहीं। छोटी सी मिसाल दूंगी कि उस्ताद कमरे में आए और स्टूडेंट्स का खड़ा हो जाना एक मारूफ अदब समझा जाता है आज के दौर में। अब आप कहीं ये करता हुआ देखें तो आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या ये दुरुस्त है कि नहीं। तो वो हम कहाँ देखेंगे? अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में देखेंगे। अगर आपके दौर में ऐसा हुआ तो हम इसको पसंद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर इससे अपने आप को अलग किया जाएगा। हज़रत हबीब बिन अल शहीद ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे फुकहा यानी फकीह की जमा और उलमा की सोहबत इख्तियार करना, इनसे इल्म व अदब सीखना, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत सी अहादीस जमा कर लेने से ज़्यादा पसंदीदा है। क्या आपने भी अपने बच्चों को कभी ये नसीहत की, या आपको भी ये नसीहत की गई कभी? हम तो अमूमन किन जगहों पे बैठना पसंद करते हैं, जहाँ से मिले भी अगर तो दुनिया का इल्म मिले। याद रखिए किस सोबत का असर होता है। आप किसी एक आलिम के साथ एक घंटा बैठ जाएं, ये कई किताबें पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। एक फकीह के पास बैठ के एक मसले का समझना आपको कई रातों के गौर व फिक्र से ज़्यादा फ़ायदा देता है। जब कहीं भी लोग दुनिया में मगन हों और उनको मौका मिले तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। किसी साहब इल्म और साहब अमल का साथ मिल जाना, चंद दिन का उसका साथ, बाज़ दफ़ा आपको अपने लिए बहुत सारे रास्ते सीधे करने में मदद देता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ऐसे मौके कसरत से लाए। एक बुज़ुर्ग ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे तुम्हारा अदब का एक बाब सीख लेना मुझे इल्म के 70 अबवाब सीखने से ज़्यादा महबूब है। यानी 70 चैप्टर्स तुम इल्म के पढ़ लो, और उसके बरक्स एक चैप्टर ऐसा पढ़ो कि जिससे तुम्हारे मैनर्स ठीक हो जाएं, तुम्हारा करेक्टर अच्छा हो जाए, तुम्हारी करेक्टर बिल्डिंग हो जाए, तो मुझे ये ज़्यादा प्यारा है। अल्लाह करे कि हमें भी ऐसे ही प्यारा हो जाए, ये चीज़ हमारे लिए भी आसान हो जाए। इमाम मुखलत बिन अल हुसैन ने इब्नुल मुबारक से फरमाया, मुझे अहदीस ज़्यादा जानने की बनिस्बत अदब ज़्यादा जानने की ज़रूरत और इख्तियाज है। लगती है ना अजीब सी बातें, बड़ी अजनबी लग रही होंगी आपको ये बातें, क्योंकि आज तो इल्म का दौर है। आज तो हम ये देखते हैं किसने कितनी डिग्रीज ली, ये नहीं पता कि उन डिग्रीज़ को उठाने के बाद उसके किरदार में तब्दीली क्या आई। किसी ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपको आदाब की किस कदर रग़बत है, यानी आपको कितनी रग़बत है कि मैं आदाब सीखूँ? फरमाया कि अगर मैं अदब की कोई बात सुनता हूँ तो जी चाहता है कि पूरे इन्हिमाक यानी गौर से सुनो और मुकम्मल खामोशी के साथ सुनो। फिर पूछा गया कि आपको अदब की जुस्तजू किस कदर है? फरमाया कि मुझे अदब की जुस्तजू और तलाश इस कदर है कि जैसे किसी औरत का अकलौता बच्चा गुम हो जाए और वो इसको ढूंढती फिरती हो। महसूस कर रहे हैं इस लफ्ज़ को? यानी जैसे एक माँ का अकलौता बच्चा खो जाए और माँ उसको दीवाना वार ढूंढ रही है, भाग रही है, उसके पीछे है। इसी तरह मैं अदब को पाने के लिए भागता हूँ। ए अल्लाह हमें भी अदब की इतनी तड़प लगा दे, ए अल्लाह हमारे मैनर्स अच्छे कर दे। जब अदब का ये मकाम व मर्तबा है और इसके इस कदर फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं, फ़ज़ाइल फ़ज़ल की जमा, मनाक़िब मनक़ब की जमा, नक़ब लगाना, सुना होगा आपने,
जिसे दीवार में सुराख किया जाता है, यानी रिसर्च के मानों में बहुत ज़्यादा डेप्थ और के लफ्ज़ में इस कदर फ़ज़ाइल व मनाकिब हैं, तो मेरे दिल में तुलबा यानी स्टूडेंट्स की ज़रूरत और इफ़ादा फ़ायदा हासिल करना, यानी स्टूडेंट्स की ज़रूरत और फ़ायदे की खातिर ये दाइया पैदा हुआ, यानी मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इनके लिए अदब और आदाब के मौजू पर एक मुख्तसर किताब लिखूँ जो आलिम के लिए तो याद दहानी का फ़ायदा दे और मुतअल्लिम के लिए तंबीह और आगही का मकसद पूरा करें। यानी जो इल्म वाले हैं वो इन बातों को पहले से जानते हैं, लेकिन इंसान है ना, भूल जाता है, याद दहानी अच्छी होती है, तो जब वो इन चीज़ों को पढ़ें तो उनको भी फ़ायदा हो और स्टूडेंट्स के लिए ये किस्म की वार्निंग हो। आप देखेंगे कि इस किताब का पहला ही चैप्टर उस्ताद के बारे में, बातों की चोट पढ़ाने वाले पे आती है, लेकिन जब इंसान इन बातों को सरेआम पढ़ता है तो इससे फिर अपनी इस्लाह करना भी आसान होता है। और बाज़ आदाब ऐसे भी जिक्र किए गए हैं कि जिनमें दोनों शरीक हैं, यानी सीखने वाला और सिखाने वाले, यानी वो दोनों से मुतल्लिक हैं। इन आदाब के ज़िमन में किताब के आदाब और तुलबा की रिहाइश गाहों के मुतल्लिक आदाब का जिक्र भी आ गया है, इसलिए कि आजकल स्टूडेंट्स अमूमन मदारिस ही में रिहाइश पजीर होते हैं, यानी जैसे हॉस्टल्स में लोग रहते हैं, तो वहाँ रहने के लिए क्या करना चाहिए। फिर लिखते हैं कि मैंने मुख्तलिफ किताबों के मुताले, मशाइख और उसातिज़ा के दरसो वाज और आपस के मुजाकरे और तकरार से अखज़ करता आदाब को यकजा किया। यानी ये जितने पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं, ये इन्होंने मुख्तलिफ उलमा के साथ बैठ के बातचीत करने में, डिस्कशन से जो बातें निकली उनको जमा किया। और इस सिलसिले में असानीद और अदिल्ला, असानीद सनद से है और अदिल्ला दलील की जमा है, यानी दलील और यानी बहुत ज़्यादा उसके इर्द गिर्द ये बात है कि ये किसने कही, ये कहाँ से सुनी, इसका ये हवाला है, इससे ये, इस तरह की बातें नहीं लिखी, हजफ कर दिया ताकि मुतालिया करने वाला उकताहट का शिकार ना हो। इंशाल्लाह आप जब असल किताब शुरू करेंगे तो आप इस चीज़ को फील करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉइंट्स बात की गई है और उससे फिर भरपूर तरीके से इंसान फ़ायदा उठाता है। मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से मुतफरिक जगहों में मौजूद आदाब को एक जगह में जमा करने की कोशिश की है। इससे पहले ऐसा कोई मजमूआ नज़र से नहीं गुज़रा। किताब का आगाज़ इल्म और अहले इल्म की मुख्तसर फजीलत के बयान से किया गया है ताकि बरकत भी हासिल हो और असलाफ की इत्तबा और पैरवी भी हो जाए। मैंने अपने इस मजमूए को 5 अबवाब पर मुरतब किया, यानी 5 चैप्टर्स हैं इसके, मुरतब यानी तरतीब दिया, ऑर्डर किया दिया उनको। पहले बाब में इल्म और अहले इल्म की फजीलत और शर्फ का बयान है। दूसरे बाब में आलिम और मुअल्लिम के आदाब में है कि वो तलबा और अपने दर्स में किन बातों का ख्याल रखे। तीसरे बाब में मुतअल्लिम के आदाब में है, यानी शागिर्द, कि वो अपने और अपने उसातिज़ा और अपने साथियों और अपने असबाक में किन आदाब का पास रखें। चौथे बाब में किताबों से मुतल्लिक आदाब का जिक्र है और 5वें बाब में मदारिस में बने हुए दारुल इकामा यानी हॉस्टल्स से मुतल्लिक आदाब व ज़वाबित का जिक्र किया गया है। मैंने इस मजमूए का नाम तस्किरतुस्सामे वल मुतकल्लिम फी अदबिल आलिम वल मुतअल्लिम तजवीज़ किया है। अल्लाह ताला हमें इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी बे इंतहा रज़ा और खुशनूदी नसीब फरमाए। तो बेसिकली तो ये वो चीज़ थी जो आपने ख़ुद अपने पास घर में पढ़नी थी, लेकिन मैंने कुछ बातों को जहन में रखते हुए आपकी मदद की। आप ये मत सोचिएगा कि किताब बोझल है, मुश्किल है, याद करना पड़े, कुछ भी नहीं। असल किताब इंशाल्लाह बाब अव्वल इल्म और अहले इल्म की फजीलत से शुरू होगी। कल अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग अपने वक्त पे इसको अदा करेंगे और अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस किताब को पढ़ना कबूल फरमा और इसको हमारी इस तड़प का एक इजहार बना दे कि हम इल्म के साथ साथ अदब भी सीखना चाहते हैं। اے اللہ، میں آپ سے دعا کروں گی کہ سب سننے والوں کو اس کتاب سے بھرپور فائدہ دے۔ یا اللہ، ہمارا اس کو سیکھنا اور سکھانا آسان کر دینا، اور ان میں سے ایک ایک بات ہم اپنے ذاتی محاسبے کے لیے سیکھیں اور دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے۔ اے اللہ، ہم یہ کتاب اس لیے نہ پڑھیں کہ ہم دوسروں پہ تنقید کریں اور ان کا جینا دوبھر کر دیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی ان لوگوں کے لیے برا خیال نہ آئے جو اس کتاب کو نہیں پڑھتے یا اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ سراسر ہم اپنی بہتری اور اپنی رہنمائی کے لیے اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا آسان کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔